أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونظام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا سيد الساجدين عليه الصلاة والسلام وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات صلوات محمد رحمه الله جناب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے، جہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پروردگار عالم سے کچھ چیزوں کی درخواست فرمائی ہے اور مالک سے کچھ چیزوں کو مانگا ہے. ان میں سے ایک چیز تھی کہ ونتہی بِالنِّيَّتِ إِلَىٰ أَحْسَنِ النِّيَّاتِ، پروردگار میری نیت کو بہترین نیت قرار فرما اور بہترین نیت تک پہنچا۔ کل کی گفتگو بھی اسی لفظ اور نیت کے سلسلے میں ہوئی تھی، اور آج پھر اسی لفظ پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ ہماری زندگی میں ایک مہم مسئلہ ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ انسان کی ساری زندگی کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ جتنے اعمال صبح سے شام تک انجام دیتا ہے، جتنی عبادتیں صبح سے شام تک کرتا ہے، ان سب کا محور انسان کی نیت قرار پاتی ہے۔ اور احادیث نے مسئلہ نیت کو بہت واضح انداز میں اور وافر انداز میں بیان فرمایا ہے۔ بہرحال یہ مجلس ہے، درس نہیں ہے، ورنہ بہت سی باتیں ہیں کہ جس کو یہاں پر بیان ہونا چاہیے، اور ایسے دقیق نکات ہیں کہ جو احادیث کے درمیان پائے جاتے ہیں کہ انسان ان پہ غور کرے اور پھر اپنے آپ کو محسوس کرے کہ وہ کہاں پر ہے۔ خود امام چہارم علیہ آلاف التحیت والکرم کا ارشاد ہے کہ لا عمل الا بنیت، یعنی عمل ہے ہی نہیں مگر نیت کی وجہ سے۔ اور عربی جاننے والے بہتر سمجھتے ہیں کہ لا لائے نفی جنس ہے، یعنی عمل ہے ہی نہیں، جنس سے عمل کی نفی کر دی گئی۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اگر اسی ایک جملے پر انسان غور کرے تو بہت کچھ ہے۔ لا عمل الا بنیت، عمل ہے ہی نہیں سوائے نیت کے، یعنی کیا مطلب؟ انسان بالآخر جو کام انجام دے رہا ہے وہ تو انجام پا رہا ہے، انسان نے نماز پڑھی ہے، انسان نے کار خیر انجام دیا ہے، انسان نے روزہ رکھا ہے، تلاوت قرآن ہے، مجلس ہے، ماتم ہے، ساری چیزیں، یہ عمل تو ہے۔ لیکن امام کہتے ہیں عمل نہیں ہے، لا عمل، عمل نہیں ہے الا بنیت، یعنی ظاہری اعتبار سے عمل کی صورت تو ہے، توجہ کیجیے گا، ظاہری اعتبار سے عمل نظر تو آ رہا ہے، عمل کی صورت تو دکھائی دے رہی ہے، لیکن قیمت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، ارزش کے اعتبار سے، منزلت کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے۔ یعنی ایسا ہے کہ جیسے انسان نے وہ عمل انجام ہی نہیں دیا۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنی پوری زندگی کے بارے میں غور کرنا ہوگا کہ آیا جو ہم نے کیا ہے وہ بچا بھی ہے کہ نہیں۔ ہم عمل انجام دے تو رہے ہیں، لیکن پروردگار کے یہاں آیا سب تو ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے یا نہیں؟ چونکہ پروردگار کے یہاں وہی محفوظ ہو رہا ہوگا کہ جو ہم خدا کے لیے کر رہے ہوں، نیت کی طہارت اور نیت کی پاکیزگی کے ساتھ انجام دے رہے ہوں۔ تو امام فرماتے ہیں لا عمل الا بنیت، عمل ہے ہی نہیں مگر نیت کے علاوہ، سوائے نیت کے۔ بہت سی چیزیں ہیں، میں کہاں تک آپ کے سامنے عرض کروں، نیت پر ہی تمام چیزوں کا دار و مدار ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ خلدا، انما خلدا اہل النار فی النار واہل الجنت فی الجنہ، اسی نیت کی بنیاد پر جہنم والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور جنت والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور یہ ایک مسئلہ ہے، آپ کے سامنے ہے، اس پر آپ غور بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے اور اور احادیث معصومین نے جو بیان فرمایا ہے کہ اگر انسان جنت میں جا رہا ہے تو ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جنت میں رہے گا. اب وہ ہمیشہ کتنا ہے اس کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا، ہمیشہ انفنائٹی لا محدود پیریڈ کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم فیہا خالدون، خالدین فیہا آبادا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. ایک جہنم میں اگر کوئی جاتا ہے تو اس کے لیے یہ امکان ہے کہ جہنم سے نکل کے جنت میں آ جائے، لیکن بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے خالدین فیہا آبادا کا لفظ آیا ہے کہ جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. توجہ کیجئے گا، کچھ لوگ ہیں کہ جو کتنے ہزار برس کے بعد جہنم سے نکل کے جنت کی طرف آئیں گے، اپنے گناہوں کی سزا پا کر کے جہنم میں رہ کر کے سزا اپنے گناہوں کی بھگت کے جنت کی طرف ان کو منتقل کیا جائے گا آل محمد کی محبت کی بنیاد پر، ان کے شفاعت کی بنیاد پر. یہ حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، یہ ہے باقاعدہ موجود ہے. جنت میں ہمیشہ رہے گا ایک، جہنم میں ہمیشہ رہے گا دو. جنت کی بات تو واضح ہے کم از کم، جہنم میں ہمیشہ کیوں رہے گا آخر؟ توجہ کیجئے گا اس چیز پر، جہنم میں ہمیشہ کیوں رہے گا؟ پروردگار کی عدالت پہ حرف نہیں آتا، عدل الہی کے مطابق ہے جہنم میں ہمیشہ رہنا یا مخالف ہے؟ اس پر غور کریں. جنت میں ہمیشہ رہنا ہے تو پھر کسی حد تک بات سمجھ میں آتی ہے، لطف الہی ہے جس کو چاہے عطا فرمائے، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی حساب و کتاب کے ساتھ ہے، لیکن کہا جا سکتا ہے لطف الہی ہے، فضل الہی ہے. لیکن جہنم میں کیوں رہے گا؟ قرآن مجید اور احادیث معصومین سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان نے جتنا گناہ کیا ہے اس کو اتنا ہی سزا دی جائے گی. جتنا بھی انسان نے گناہ کیا ہے، ایک ذرہ برابر بھی، مثقال ذرہ، اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ایک ذرے کے برابر بھی انسان پر ظلم نہیں ہوگا اور اسے زیادہ سزا نہیں ملے گی. یہ تو قرآن نے کہا، اگر تم ایک نیکی لے کر کے آؤ گے تو ہم اس کو 10 برابر دیں گے، ایک لے کر کے آؤ گے تو ہم اسے 70 برابر دیں گے. یہ تو بات ہے احادیث کے درمیان، لیکن گناہ کے لیے یہ نہیں ہے، اگر ایک گناہ کرو گے تو 2 عذاب کریں گے، نہیں، کہیں نہیں ملا. لا یجزا الا مثلہ، جو بھی انسان گناہ کر رہا ہے اس کو اسی کے مطابق سزا دی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں. اگر یہ بات واضح ہے تو پھر جہنم میں ہمیشہ رہنے کے معنی کیا ہیں؟ توجہ کیجئے گا، اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے کہ انسان جہنم میں ہمیشہ رہے گا. یعنی کیا؟ اس نے گناہ تو کیا ہے محدود نا. ایک انسان کی عمر اگر 100 برس کی تھی اور اس نے اپنی عمر کے 100 سال گناہ میں لگا دیے، تو 100 سال کے گناہوں کی سزا 100 ہی سال تو بنتی ہے، اس سے زیادہ جہنم میں کیسے رہے گا؟ اگر ایک انسان نے 100 سال نیک کام کیے ہیں تو 100 سال کے برابر کی جزا اور ثواب اس کا 100 ہی سال تو بنتا ہے. 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال، 70,000 برس، لیکن یہ ہمیشہ کیوں؟ کون سا وہ کام ہے جس کی بنیاد پر اس کو ہمیشہ کا ثواب مل رہا ہے، اور کون سی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان کو ہمیشہ کی سزا مل رہی ہے؟ عمل تو نہیں ہے، اور یہ معقول نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، میں جرات کر کے یہ لفظ کہہ رہا ہوں، یہ معقول نہیں ہے کہ عمل محدود پر سزائے لا محدود دی جائے. یہ بات واضح ہے کہ نہیں آپ کے سامنے؟ ایک عمل ہے، میں نے ثواب کا مسئلہ الگ ہے، پروردگار کا لطف ہے جس کو چاہے عطا فرما دے، وہ مسئلہ الگ ہے، وہ فضل الہی ہے. لیکن گناہ کے لیے کیسے معقول ہے کہ ایک محدود گناہ کے لیے لا محدود سزا کا اعلان ہو رہا ہے؟ خالدین فیہا آبادا، ہمیشہ رہیں گے. اس کو امام نے بیان فرمایا کہ خلدا اہل النار فی النار، اہل جہنم جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. کیوں؟ لئن نیاتہم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیہا ابدا ان یعصوا اللہ ابدا. توجہ کریں، ان کی نیتیں یہ تھی دنیا میں، جو گناہ انجام دے رہے ہیں کائنات میں، ان کی نیتیں یہ تھی دنیا میں کہ اگر دنیا میں ہمیشہ رہیں گے تو ہمیشہ معصیت الہی کرتے رہیں گے. اے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. لوگوں کے دنیا میں نیتیں یہ تھیں، لان النیات ہم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیھا ان یعصوا اللہ فیھا ابدا، کہ اگر یہ لوگ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے تو ہمیشہ گناہ کرتے رہیں گے، پروردگار عالم کی معصیت کرتے رہیں گے، نیت کا اثر ہے. یعنی اس عمل محدود کو نیت نے لامحدود بنا دیا. توجہ کیجئے، چونکہ عمل ظاہراً تو محدود تھا لیکن اپنی نیت کے اعتبار سے وہ عمل لامحدود بن گیا، چونکہ نیت لامحدود رکھے ہوئے تھا. اور آپ دیکھ لیں کائنات میں سے جابر و ظالم گزرے ہیں کہ جتنی ان کی عمر ہے اس ساری عمر کا معصیت الہی میں گزار دیا، ساری زندگی نیت یہ ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. چونکہ نیتوں کے حال سے ہم تو واقف نہیں ہیں لیکن نیتوں کے حالات کے پروردگار تو جانتا ہے، اس کو تو معلوم ہے کون کس نیت سے کر رہا ہے. گناہ کا اچانک ہو جانا اور ہے، گناہ کا اچانک سرزد ہونا اور ہے، اور پری پلان کسی گناہ کا انجام دینا اور ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو آپ نے دیکھا نیت کا اثر کہاں تک ہوا، کہ نیت جو انسان گناہ کر رہا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ ہمیشہ کرے گا، اور نیت کے حال سے پروردگار عالم واقف ہے، اور اس نیت کی بنیاد پر وَخُلِّدَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ، اور اہل جنت جنت میں ہمیشہ رہیں گے. کیوں؟ لِأَنَّ نِيَّاتَهُمْ نِيَّاتِهِمْ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا أَن لَّوْ خُلِّدُوا فِيهَا أَن يُطِيعُوا اللَّهَ فِيهَا أَبَدًا، کیونکہ ان کی نیتیں یہ تھیں کہ اگر وہ کائنات میں ہمیشہ رہتے تو ہمیشہ اطاعت پروردگار کرتے رہتے. یعنی چند لمحے کی مہلت دے کر کے پروردگار عالم نے عمل جوانہی کو دیکھ لیا، انسان کے درون کے عمل کو دیکھ لیا، اور یہ محسوس کر لیا کہ یہ جو کر رہا ہے وہ کس نیت سے انجام دے رہا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم والى اعمالكم ولكن ينظر یا بل ينظر الى قلوبكم ونیاتكم، پروردگار تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے. اگر نیت میں یہ ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے عبادت کرتے رہیں گے تو اس کی جزا بھی یہ ہے کہ جہاں آ گئے ہو ہمیشہ وہاں رہنا ہے. اگر نیت میں یہ ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے معصیت کرتے رہیں گے تو اس کی سزا بھی یہ ہے کہ جہاں چلے گئے ہو وہاں ہمیشہ رہنا ہے. اسی نیت کی بنیاد پر ہمیشگی جہنم کے لیے بھی ملنے والی ہے، ہمیشگی جنت کے لیے بھی ملنے والی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. یہ ایک مسئلہ تھا نیت کا، اسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جو نیت کے سلسلے میں پائے جاتے ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنی نیتوں کے بارے میں غور کریں، اپنی نیتوں کے بارے میں فکر کریں، جو کہ پروردگار نیتوں کو دیکھتا ہے. اور اب اس جگہ سے ذرا سی مسلسل گفتگو ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ احساس ہو. میرے عزیزو، ہر وہ کام جو رضائے الہی کے لیے ہو عبادت ہے. توجہ کیجیے گا، ہر وہ کام جو رضائے الہی کے لیے ہو عبادت ہے. میں جملے کو اور واضح کر کے آپ کے سامنے کہوں، ہر وہ کام جو رضائے محمد اور آل محمد کے لیے ہو عبادت ہے. توجہ کیجیے گا، میں نہ کوئی کسی بلند پروازی کی منزل پر نہیں ہوں، حقیقت ہے، فیکٹ ہے جو آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. ہر وہ کام جو آل محمد کی رضا کے لیے ہو وہ عبادت ہے. کیوں؟ حدیث دلیل میرے پاس موجود ہے. کیوں؟ یا فاطمہ، ان اللہ یرضا لرضاک ویغضب لغضبک. اے فاطمہ، پیغمبر فرما رہے ہیں، اے فاطمہ، خدا تمہارے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے. یہ پیغمبر کی حدیث ہے، اور اس کو اہل سنت نے بھی لکھا ہے، شیعوں نے بھی لکھا ہے اس حدیث کو، کہ ان اللہ یرضا لرضاک ویغضب لغضبک، پروردگار تمہارے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے. یعنی رضائے سیدہ رضائے پروردگار ہے. برعکس کہنا تو آسان تھا لیکن بات ادھر سے شروع ہو رہی ہے. اگر یہ کہا جاتا کہ اس کے راضی ہونے پر سیدہ راضی ہوتی ہے تب بھی بات وہی رہتی, لیکن یہ نہیں کہا پیغمبر نے کہ رضائے خدا رضائے سیدہ ہے. یہ تو ایک بات واضح ہے لیکن ملس مسئلے کو برعکس بیان کیا کہ رضائے سیدہ رضائے پروردگار ہے. اب یہ اس کے بیان کا موقع نہیں ہے کہ میں اس کے اندر وارد ہوں اس بحث میں, صرف ایک بات یہاں پہ کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں کہ رضا سیدہ رضا الہی کے معنی کیا ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم ما تحت رضا جناب سیدہ ہے, نہیں نہیں, یہ تصور غلط ہے. غلط کیا بلکہ کفر ہے کہ پروردگار عالم ما تحت رضا سیدہ ہے, ایسا نہیں ہے. پیغمبر کہنا کیا چاہتے ہیں, تمہارے راضی ہونے سے پروردگار راضی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. خدا بیٹھا ہوا ہے دیکھے سیدہ راضی ہوئی کہ نہیں ہوئی پھر ہم راضی ہوں, مسئلہ یہ نہیں ہے. بلکہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ کائنات میں دیکھو اگر رضا الہی کا کوئی مظہر ہے تو سیدہ, اگر رضا الہی کا کوئی مرکز ہے تو سیدہ, اگر رضا الہی کا کوئی محور کائنات میں ہے تو سیدہ. یعنی اگر خدا کی رضا کو جسم دے دیا جائے تو سیدہ بن جائے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. میں جملے معترضہ کے طور پر درمیان میں آپ سے بریکٹ میں عرض کر رہا ہوں, اس پر غور کیجئے گا. جس طریقے سے قرآن کی آیات میں یہ بات ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے, اور جب تک انسان مکمل آیات قرآنی پر احاطہ نہ رکھتا ہو معانی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا. ممکن ہے ایک آیت سے ہم نے جو مطلب سمجھا ہے دوسری آیت نے اسے کسی اور طریقے سے واضح کیا ہو, جب دونوں کو ملا کے رکھا جائے گا سامنے تو بات صحیح سمجھ میں آئے گی. اس آیت کا مطلب یہ تو ہے لیکن آیا پروردگار یہی چاہتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا جب تک تمام آیات الہی پر انسان کی نظر نہ ہو. اسی طریقے سے احادیث میں بھی ہے کہ احادیث معصومین ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے, کیونکہ یہاں وہ نہیں ہے ایک نے کچھ کہا دوسرے نے کچھ کہا تیسرے نے کچھ کہا, نہیں, یہ جو کہتے ہیں ایک مجموعہ اقوال ہے, توجہ کیجئے گا, ایک مجموعہ ہے ان کی گفتگو کا جو ایک دوسرے کی تفسیر کر رہا ہے. کبھی بھی قول معصوم ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں اگر صحیح ہو, اور اگر نقل کر دیا گیا ہے تو جھوٹ ان کے لیے لگا دیا گیا ہے. اسرائیلیات آ گئے ہیں تو بات الگ ہے, لیکن قول معصوم ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے. لہذا معصوم کی حدیث کو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مرضی معصوم یہ ہے, بلکہ دیگر احادیث کو سامنے رکھ کر کے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ معصوم کہنا کیا چاہتے ہیں. اسی لیے میں نے شاید گزشتہ سال بھی عرض کیا تھا, اسی لیے ایک زمانہ تھا کہ جب حدیث کے لیے اجازہ دیا جاتا تھا, یعنی جو اہل فن ہے وہ یہ کہتے تھے کہ تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم حدیث بیان کر سکتے ہو. یعنی فقہ ہے حدیث, اور حدیث کو سمجھنا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ ایس ایم ایس میں حدیث آ گئی اور ہم نے سمجھ لیا کہ یہ معصوم کہہ رہے ہیں, یہ کیا مطلب ہوا. ابھی ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں انسان کو, یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے, کیسے معلوم کہ معصوم نے کہا, اس کا مطلب کیا ہے, مقام بیان کیا ہے, تشریح کیا ہے, پتا نہیں کتنی باتیں ہیں جو سامنے آتی ہیں. اسی ضمن پر اس پر غور توجہ رکھیے گا کہ اہل فن وہی سمجھ سکتا ہے بات کیا ہے. ان اللہ یرضا لرضاک, اے فاطمہ تمہارے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے, معنی یہ نہیں ہے کہ پروردگار منتظر ہے کہ یہ راضی ہو جائے تو ہم راضی ہو جائیں. مقام بیان حدیث کا یہ ہے کہ مرکز رضا الہی فاطمہ ہے. اگر یہ پہچاننا ہے کہ خدا راضی ہے کہ نہیں تو اس کو دیکھو, اس کی رضا اس کی رضا کو کشف کرے گی. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ عبادت ہر وہ کام جو رضا الہی کے لیے ہو وہ عبادت ہے, اور بات کو آگے بڑھا دیا جائے کہ ہر وہ کام جو رضا آل محمد کے لیے ہو وہ عبادت ہے. کوئی بھی کام صبح سے شام تک انسان انجام دے. اگر رضا آل محمد کے لیے ہے تو عبادت ہے, توجہ کیجئے گا. چونکہ رضا یعنی اگر جناب سیدہ کے لیے کہا گیا کہ ان کے راضی ہونے سے خدا راضی ہے, یعنی آل محمد کے راضی ہونے سے خدا راضی ہے. ایک فضیلت اگر ایک کے لیے ثابت ہو رہی ہے, یعنی سارے کے سارے کے اندر فضیلت پائی جاتی ہے, الا ما قد خص, مگر یہ جسے محسوس کر دیا گیا ہو. مثلا لفظ امیر المومنین کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا, منع کیا گیا ہے. چونکہ اس لفظ کو چھینا جا رہا تھا مولا کائنات کے زمانے میں, لہذا محسوس کیا گیا مولا کائنات سے کہ جب مولا صرف امیر المومنین, سارے کے سارے مومنوں کے امیر ہیں, لیکن کسی کو امیر المومنین نہیں کہا جا سکتا سوائے مولا کائنات کے, منع کیا گیا ہے. کچھ خصوصیتیں ہوتی, بہرحال وہ ایک موضوع الگ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ صبح سے شام تک انسان جس کام کو انجام دے رہا ہے وہ کام عبادت ہے. عبادت میں نیت قربت شرط ہے. کس نیت سے کام انجام دے رہا ہے؟ ہم مجلس پڑھنے, کل بھی میں نے کہا تھا, ہم مجلس پڑھنے کے لیے آئے ہیں, آپ مجلس سننے کے لیے آئے ہیں. ہماری پڑھنے کی نیت کیا ہے, آپ کی سننے کی نیت کیا ہے؟ چونکہ یہ ایک کام ہے. اگر یہ کام رضا مولا کے لیے ہے تو عبادت ہے, اگر رضا مولا کے لیے نہیں ہے تو معاف کیجئے گا ببال جان ہے. کہ میں کوئی بھی خطیب ہو, 100 آدمی بیٹھے ہیں اگر اس کے سامنے, اور اس نے ایک گھنٹہ مجلس پڑھی ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ 100 گھنٹوں کا ذمہ دار ہے. اور پروردگار کے ہاں اسے جواب دینا ہے, تم نے قوم کے 100 گھنٹے لیے تھے, دیا کیا؟ وہ وقت جو جانے کے بعد کبھی واپس نہیں آتا. انسان اپنے آپ کو مار دے لیکن گیا ہوا وقت ہاتھ نہیں آتا. اتنی بڑی دولت تم نے لے لی, کیا دیا مقابلے میں, سوال ہے یہ. ہم مجلس سننے کے لیے گئے ہیں, تمہیں کس نے اختیار دیا تھا کہ تم اس جگہ جا کر کے بیٹھو جو ہماری بات میں کر رہا ہو؟ اچھا کیجیے گا, صلوات بولے نا محمد اور آل محمد. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر آئے ہیں مجلس میں, آئے ہیں ماتم میں, آئے ہیں سینہ زنی میں ہیں, کسی کی یہاں دعوت پہ گئے ہیں, کسی کام سے گئے ہیں, صبح کو سروس کے لیے نکلے ہیں, کیا دکان کے کہیں بھی جا رہے ہیں, سارے کوئی کام صبح سے شام تک بغیر نیت کے نہیں ہو سکتا. میری ذمہ داری ہے آپ کے سامنے, کسی کام کو انسان بغیر نیت کے انجام نہیں دے سکتا. کل میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا تھا, ایک ہفتے کے بعد آیا کہ ابھی ہو ہی نہیں رہا غسل بغیر نیت کے. اس کو دیکھنا ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ کس نیت سے کر رہے ہیں. اگر نیت دنیاوی ہے تو کوئی کام عبادت نہیں ہے, اگر نیت اخروی ہے تو سارے کام عبادت ہیں. اب یہ انسان کا اپنا ہنر ہے کہ آیا اپنے معمولی کام کو عبادت بنا سکتا ہے کہ نہیں. توجہ, حتیٰ ایک گلاس پانی پینا اگر چاہے تو اسے عبادت بنا دے. توجہ کیجئے گا, کتنا پروردگار عالم اور کیا کر سکتا ہے اس سے زیادہ. اس سے پہلے میں نے یہ تاریخی واقعہ آپ کے سامنے مثال کے طور پر کہا تھا, آج پھر کہہ رہا ہوں. مولا کائنات گزر رہے ہیں, ایک شخص گھر بنوا رہا ہے. علی نے اس کو دیکھا, اس نے گھر میں ایک روشن دان لگوایا تھا, ایک سوراخ ہول. کہا تم نے یہ کیوں لگوایا ہے؟ کہا علی کے پوچھنے کی بات ہے تاکہ ہوائیں آئیں. آپ نے کہا صحیح ہے. پھر کہا اچھا یہ بتاؤ, اگر تم اس کو اس لیے لگاتے کہ اس سے نماز صبح کا وقت معلوم ہو تو کیا ہوا نہ آتی؟ سوچا اس نے, کہا آتی تو. کہا علی فرق کیا ہوا؟ کہا اگر اس لیے لگایا ہوتا اس نیت سے تو ہوا بھی آتی, رحمت کے فرشتے بھی آتے. کام کو انسان اگر چاہے تو عبادت بنا دے. احادیث میں وارد ہے, القاد لعیالہ کل مجاہد فی سبیل اللہ, اپنے اہل و عیال کے لیے محنت و کوشش کرنے والا جو دکان کھولنے کے لیے نکلا ہے, جو سروس میں جا رہا ہے, جو کہیں بھی جا رہا ہے, اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کر رہا ہے, کہ تعلق خدا سے نہیں ہے فعلاً. القاد لعیالہ, کوشش کرنے والا اپنے عیال کے لیے, کل مجاہد فی سبیل اللہ, یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جیسا ہے. ذرا سی نیت بدل جائے کہ یہ ہماری امانتیں نہیں ہیں, یہ پروردگار عالم نے ہمیں امانت دی ہے. یہ جو اپنے
اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے ہمارے گھر میں آئی ہے، یہ پروردگار کی امانت ہے۔ یہ بچہ جو ہماری آغوش میں آیا ہے یہ مالک کی امانت ہے۔ اس امانت کی سرپرستی کر کے ہم کو سماج اور قوم کے حوالے کرنا ہے، یہ خدا نے ذمہ داری رکھی ہے۔ اس نیت سے ایک لقمہ بھی کھلا رہا ہے تو عبادت ہے، اپنے بچے کو پیار کر رہا ہے تو عبادت ہے۔ اے صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ اتنا بڑا موضوع ہے نیت کا جس پر کتنا کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اے بات کو اس پر کتنا کچھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن میں اپنے وقت کے دائرے کے اندر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے صبح سے شام تک جو انسان کا بغیر نیت کا ہو، اور صرف یہ کام وہی ہوگا، حیرت ہے اس بات پر، کام تو وہی ہوگا جو ہم کر رہے ہیں، صرف ہلکا سا ارادے کا ڈائریکشن بدل جائے اور کام عبادت ہو گیا۔ ذرا سا کوئی بھی کام ہوتا ہے، گلاس پانی پینا، آپ دیکھیں، توجہ کیجئے، یہ بات مسائل کی ہے لیکن میں آپ کے سامنے صرف مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ جناب علی اکبر جب واپس آئے ہیں میدان سے باپ کے پاس تو کیا کہا، بابا کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ پانی کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ پیاسا ہے؟ نہیں، اگر پانی مل جائے تاکہ میں دشمن الہی پر قوی ہو کر کے لڑوں۔ نیت دیکھی جناب علی اکبر کی آپ نے، یہ پانی بھی مانگ رہا ہے تو اپنے لیے نہیں، خدا کے لیے۔ کبھی ہمارے جوانوں کو ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ میں بولے مصائب میں پڑھی جا رہی ہوں باتیں، لیکن یہ بھی ہے، لیا خوا میں قوی ہو جاؤں، لیا عدا اللہ الادا اللہ دشمنان خدا پر، یعنی مجھے اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، میں رضا الہی پر راضی ہوں۔ لیکن اگر مل جاتا تو ہم دشمنان خدا پر اور زیادہ جہاد کر سکتے تھے، یعنی ایک گھوٹ پانی مانگا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ اللہ رے ان حالات میں نیتوں کا اتنا پاک ہونا، ایسے حالات میں بھی کن چیزوں پر نظر تھی، اسی طرح کوئی علی اکبر نہیں بن جاتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صبح سے شام تک جتنے بھی کام انجام پا رہے ہیں سب میں نیت بہرحال پائی جاتی ہے۔ اب یہ نیت کس لیے ہے، کیا ارادہ ہے اس سے انسان کا؟ اس سلسلے میں جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام عابدین جہان کو تین حصوں پر تقسیم کر دیا، جتنے بھی لوگ عبادت کرنے والے ہیں، میں نے کہا عبادت سے مراد صرف نماز نہ سمجھیے گا، تمام افعال جو رضا الہی کے لیے ہو رہے ہوں، جو رضا آل محمد کے لیے ہو رہے ہوں، عبادت ہے۔ میں اس وسعت کے ساتھ بات کہنا چاہتا ہوں، اسی لیے پہلے میں یہ مقدمہ کہا تھا، ان العباد ثلاثہ، جتنے بھی کائنات میں عبادت کرنے والے ہیں ان کی تین قسمیں، کون کون سے ہیں؟ قوم عبد اللہ خوفا، ایک قوم وہ ہے جس نے خوف سے عبادت کی ہے جہنم کی، فتلک عبادت العبید، یہ غلاموں کی عبادت ہے، یہ ایک طریقہ ہے عبادت کا۔ دوسری قوم دوسرے لوگ وہ ہیں، قوم عبد اللہ رغبتا، ایک گروہ وہ ہے جس نے پروردگار کی عبادت کی ہے رغبت رکھتے ہوئے جنت سے، فتلک عبادت الاجراء، یہ اجیر لوگوں کی عبادت ہے۔ آپ نے کسی انسان کو اجیر کیا، یہ سامان یہاں سے وہاں پہنچا دو تمہیں 100 روپے ملیں گے، لے کر کے چل دیا، 100 روپے لے لیا، فارغ ہو گیا، اسے کوئی ہم سے رب تو نہیں رہ گیا، پروردگار عالم نے کہا یہ کرو تمہیں جنت مل جائے، یہ کر دیا، انسان فارغ ہو گیا، خدا سے کوئی رب تو نہیں ہے اس کا، اس نے اس جنت کے لیے عبادت کی تھی، توجہ کیجیے گا۔ تیسرا گروہ امام نے فرمایا قوم عبد اللہ حب اللہ، تیسرا گروہ وہ ہے جو خدا کی محبت میں عبادت کرتا ہے، فتلک عبادت الاحرار، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، توجہ میرے عزیزوں، یہ آزاد لوگوں کی، امام نے تین حصوں پر تقسیم کیا، اور یہیں سے گفتگو کو میں تین مرحلوں میں آپ کے سامنے لے جانا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں اس جملوں پر جو امام سے نقل ہو رہے ہیں، یہ تین عبادت تین طرح اس امام نے تقسیم کیا کہ وہ ہیں جو جہنم کے خوف سے عبادت کر رہے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے، اس غلام ڈرتا ہے اگر یہ کام نہیں کیا تو آقا سزا دے گا، لہذا کر رہا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو لالچ میں کر رہے ہیں، یہ اجیر لوگوں کی عبادت ہے، اگر یہ کر دیں گے تو یہ مل جائے گا. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو محبت میں عبادت کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے، یہ افضل العبادہ، یہ بہترین عبادت ہے. امام نے فرمایا اگر کوئی کام جنت کی لالچ میں یا جہنم کے خوف سے ہو رہا ہو تو عبادت ہے. توجہ کیجئے گا، چونکہ اگر کوئی کام پروردگار کے علاوہ کسی دوسری نیت سے ہو تو عبادت ہے ہی نہیں. تمام مراجع کرام سے آپ مسئلہ پوچھ لیں، ریا، ریاکاری عبادت کو باطل کر دیتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کیونکہ مانوی چیز ہے باطل، نہیں ظاہراً باطل ہو گئی. فرض کیجئے ہم نماز پڑھ رہے تھے اور اچانک ایک صاحب داخل ہوئے، ہلکی سے نظر پڑی، کہا یہ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، تھوڑا رکوع و سجدے کو اور گاڑھے انداز سے کہا تاکہ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ ہماری تجوید بہترین ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ. بس جیسے ہی یہ کہا نماز باطل ہے پھر سے پڑھیے. یہ کوئی تکلف کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے مسئلہ یہی ہے. جس طریقے سے کسی کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھ لے پھر سے پڑھنا پڑے گی. جیسے کسی کا اگر کسی کا وضو باطل ہو جائے درمیان نماز تو پھر سے نماز پڑھے گا. اسی طریقے سے اگر ریا کہیں پر بھی آ جائے نماز میں، درحال نماز پڑھنے کے دوران، چونکہ ریا کبھی عمل کے ساتھ ہے کبھی عمل کے بعد ہے، بعد کی منزل کو نہیں کر رہا ہوں، ساتھ کی منزل کو ہے. کسی جگہ رکوع میں، قنوت میں، تشہد میں، سلام میں، کہیں پر اگر کسی دوسرے کے لیے ذرا سا کچھ شامل ہو گیا باطل ہو گئی، پھر سے پڑھیے اس نماز کو. تمام مراجع کہتے ہیں تو یہ نماز باطل ہے. لیکن اگر کسی نے واقعی جنت کی لالچ میں نماز کی ہو، نماز پڑھی ہو، یا جہنم کے خوف سے نماز پڑھی ہو، یہ نماز باطل نہیں ہے. یہ نماز ہے، تمام عبادت، نمازی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی عبادت ہو اگر جنت کی لالچ میں یا جہنم کے خوف سے ہو رہی ہے تو ہے، یہ نماز باطل نہیں ہے، صحیح ہے. لیکن انسان کو اسی حد تک بلند کرے گی جس حد تک نیت ہے. توجہ کیجئے گا، اگر انسان اخلاق کے میدان میں بلندی اور ترقی چاہتا ہے تو جنت کی لالچ اور جہنم کا خوف اسے بلندی اور ترقی نہیں دے سکتا. ہاں یہ طے ہے کہ جو ہم پر نماز واجب ہوئی تھی وہ واجب ہم سے انجام پا گیا، لیکن آیا ہم بلند ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بس اسی حد تک بلند ہوئے جس حد تک نیت تھی. یہ ایک مسئلہ. اس سے بلند ایک گروہ ہے کہ جو جنت اور جہنم کے لیے عبادت نہیں کرتے، نہ جنت کی لالچ میں کر رہے ہیں نہ جہنم کے خوف سے کر رہے ہیں، بلکہ وہ پروردگار سے ملاقات کی امید رکھ کے یہ کام انجام دے رہے ہیں. ان کو تمنا ہے لقاء الہی کی، وہ تمنا رکھتے ہیں قرب پروردگار کے لیے، اس کے لیے عبادت کر رہے ہیں. اب اس عبادت کا لطف کتنا ہوگا، توجہ کیجئے. میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا تھا اسی عشرے میں غالباً، کوئی ہمارے گھر پر آئے، کیوں آئے ہو؟ کہا فلاں چیز آپ کے پاس سے لینے آیا ہوں. آپ نے کہا تھا نا کہ دیں گے، کہاں لو یہ لے لو جاؤ. یہ ایک مسئلہ ہے. اور کوئی صاحب ہمارے پاس آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیا چاہیے؟ کہ کچھ نہیں چاہیے، آپ سے ملنے آئے تھے. ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ وہ کچھ مانگنے آیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ دیں گے، لینے آیا ہے، دے دیا، چلا گیا. لیکن یہ کچھ لینے نہیں آیا، یہ آیا ہے ہم سے ملنے کے لیے. رات بھر دعا کر رہی ہے سیدہ، خدا سے کچھ اور نہیں مانگ رہی سوائے خدا کے، خدا سے خدا کو مانگ رہی ہے. صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد. یہ ایک مرحلہ ہے، یہ ایک مرحلہ ہے عبادت کا، نیت کا ایک یہ بلند مرتبہ کہ جہاں پر نہ جہنم کا خوف ہے نہ جنت کی لالچ ہے، بلکہ لقائے پروردگار، ملاقات پروردگار، قرب پروردگار کے لیے بندہ عبادت کر رہا ہے، یہ اس سے بلند مرتبہ ہے. دوسرا مرحلہ تھا، کچھ لوگ وہ ہیں جو اس مرحلے کے لیے بھی عبادت نہیں کرتے، جو اس لیے کہ یہ مرحلہ بھی اپنے لیے ہے، ہم اس منزل تک پہنچ جائیں. چونکہ انہوں نے احساس کر لیا کہ جو لذت لقاء الہی میں ہے وہ بہشت میں نہیں ہے. توجہ کیجئے، جو لذت لقاء پروردگار میں، قرب پروردگار میں ہے، وہ حور و قصور میں نہیں پائی جاتی. حور و قصور کا مسئلہ الگ ہے، قرب الہی کا مسئلہ الگ ہے، لہذا قرب الہی کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ یہاں بھی بندے کی نیت میں اپنا پن شامل ہے۔ توجہ کیجئے، تیسری منزل جو اس سے بلند ہے وہ کیا ہے؟ آخری منزل جو نیت کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو علماء نے جس کو بیان کیا، تیسری اور آخری منزل جو نیت کے لیے ہے، وہاں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ جنت ملنے والی ہے یا جہنم سے رہائی ملنے والی ہے، قرب حاصل ہونے والا ہے یا لقا کی منزل آنے والی ہے، کچھ نہیں، بلکہ بندے کے نظر میں صرف اتنا ہے، اس نے کہا ہے ہم کر رہے ہیں، وہ مولا ہے ہم غلام ہیں۔ اے صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ انسان محسوس کرے، یہ وہ نیت کی اعلیٰ ترین منزل ہے، طہارت کی، پاکیزگی یا نیت کی، کہ جہاں پر جا کر کے بندہ اپنے کمال کی منزل پر پہنچتا، کچھ نہیں نظر میں، نہ جنت نظر میں رہ گئی، نہ جہنم نظر میں رہ گیا، نہ لقاء الہی پر نظر ہے، نہ قرب الہی، کچھ بھی نہیں، کیونکہ بندہ اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ ہم اس منزل تک پہنچ جائیں، بلکہ بات صرف یہ ہے کیوں کر رہے ہو، اس نے کہا ہے ہم انجام دے رہے ہیں۔ عمل سے کچھ مانگنے کی توقع نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو غلام بنا کر کے اس کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ کس فکر کس نے دیا؟ جناب مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سامنے آئی، ما عبدتو کا خوفا من نارک، پروردگار میں نے تیری عبادت نہیں کی ہے تیرے آگ کی ڈر سے، آگ کے ڈر سے نہیں، خوفا من نارک، تیرے آگ اور تیرے جہنم کے ڈر سے میں نے عبادت نہیں کی، ولا تمام فی جنتک، اور تیرے جنت کے لالچ میں بھی عبادت نہیں کی، کچھ نہیں، کوئی مقام علی نے نہیں مانگا، توجہ میرے عزیزوں، کسی چیز کو لقا کے لیے، قرب کے لیے کچھ بھی نہیں کہا مولا کائنات نے، بلکہ کہا تو کیا کہا، بل وجدتو کا اہل للعبادہ۔ اللہ اللہ، کس ذات کا نام ہے خود علی کہ جو اہل ہونے پر گفتگو کر رہا ہے وہ بھی خدا کے لیے؟ میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا، اہل پانے کے معنی کیا ہے؟ یعنی تو وہ خدا ہے جو اس قابل ہے کہ مجھ جیسا بندہ تیرے سامنے سر جھکا دے۔ توجہ کیجئے گا، تو وہ پروردگار ہے جو اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ مجھ جیسا بندہ تیرے سامنے کبھی رکوع میں جائے، کبھی سجدے میں جائے، یعنی مجھے کچھ چاہیے نہیں، چاہنے کے قابل نہیں سمجھ رہا، بلکہ تو اس قابل ہے کہ میں تیرے سامنے عبادتیں کرتا رہوں۔ اللہ رے خلوص نیت مولا کائنات، جب نیت کی منزل یہ ہوتی ہے تو خدا نے بھی آواز دی ہے، علی اگر تو نے اپنے آپ کو بندہ بنا کر کے میرے سامنے پیش کیا ہے تو صحیح کہ میری خدائی تیرے اختیار میں نہ ہو۔ اے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ پہچانا نیت کے مراحل کو، تو تین مرحلے احادیث میں نیت کے بیان کیے گئے، ایک مرحلہ جنت و جہنم، وہ بھی نہیں، دوسرا مرحلہ ملاقات پروردگار کا، وہ بھی نہیں، تیسرا مرحلہ کچھ نہیں، وہ مالک ہے ہم بندے ہیں۔ مغرب کی تین کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہے۔ عشاء کی چار کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہے۔ داڑھی کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہے۔ پردہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہے۔ وہ آقا ہے ہم غلام ہیں، کسی غلام کو حق ہے یہ پوچھنے کا کیوں؟ کسی غلام کو خرید کر کے لائیے؟ جب غلام خریدے جاتے تھے، اب خریدے نہیں جاتے، بنائے جاتے ہیں۔ ہمارے آزادی کے نعروں سے بھی غلامی کی بھو آتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ کسی غلام کو خریدا جائے اور آقا اس سے کہے کہ یہ گلاس وہاں رکھ دو، پوچھے کیوں؟ حق ہے اسے پوچھنے کا. ایک آفس میں کوئی چپراسی ہو، پیون ہو، اور اس کا افسر کہہ رہا ہے یہ فائل وہاں دے آؤ، پوچھے کیوں؟ اس کی علتیں بتائیے کیا ہیں، اس میں اغراض کتنی پائی جاتی ہیں. ایک بار سر سے پھیرا دیکھا، تمہیں کس نے آگ دے دیا ہماری بات پر کیوں کہنے کا؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم بلا مقصد نہیں بھیج رہے، کبھی چاہو گے تو بتا دیں گے کہ مقصد کیا ہے اگر اہلیت ہوگی تم میں، لیکن جب کام کہا جا رہا ہے اس کام پر کیوں کہنے کا؟ تمہیں حق نہیں ہے. پروردگار وہ ہے، ہم اس خدا کو خدا ہی نہیں مانتے جو بلا وجہ کوئی کام کر رہا ہو. اس نے کہا ہے یہ کرو، کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہے، اس نے کہا ہے یہ کرو. ہاں یہ اور بات ہے کہ ڈھونڈتے رہے انسان کہ مصلحت خدا کیا ہے، شاید معلوم ہو جائے اگر اہلیت اپنے اندر پائی جائے، لیکن کیوں کہنے کا اختیار نہیں ہے. اور اس جگہ پر میں صرف ایک بات نیت کی طہارت پر عرض کر کے بات کو آخری منزل پہنچانا چاہتا ہوں. آپ نے ہزاروں بار اس کو سنا ہوگا، ایک ہزار ایک بار اور سن لیجئے. آج قرآن مجید نے کہا تھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تین روزے رکھے گئے، ایک کے بعد ایک روٹیاں دی جاتی رہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس علا حب ہی کے تین ترجمے کیے گئے، اس علا حب ہی کے تین ترجمے جو لوگوں نے بیان کیے. یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں اس کی محبت میں. کس کی؟ اسے نہیں بیان کیا گیا. یطعمون الطعام علی حبہ، یہ اطعام کرتے ہیں، لوگوں کو طعام دیتے ہیں اس کی محبت میں. کس کی محبت میں؟ کا تین، میں نے اسے پہلے بیان کیا، تین ترجمے. ایک ترجمہ یہ کہ طعام کی محبت میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ خود کو ضرورت نہیں تھی، جیسے ہمارے یہاں کہ یہاں تک کھا چکے، جو بچ گیا فقیر آیا ہے دے دو، نہ تو خراب ہی ہو جائے گا، اسے بہتر کہ چلا جائے. لیکن اگر ہمیں ضرورت ہو اور خود احساس ہو رہا ہو یہ کھانا ہمیں اچھا لگ رہا ہے، محبت ہے، اب دے دیا جائے. وہ روزے سے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، انہیں اس کی محبت ہے، چاہیے انہیں غذا، اس کے باوجود بھی دے رہے ہیں. یہ ایک مطلب ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ علی حب ہی، علی حب الاطعام، علی حب الطعام، طعام کی محبت ہے پھر بھی دے رہے ہیں. تیسری چیز علی حب الاطعام، ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی دے رہے ہیں، بلکہ اس اطعام کو کھلانے کو دوست رکھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھیں بیٹھے ہوئے چار پانچ لوگ، کوئی فقیر آ گیا، سب نے دیا تو ہم کو بھی ہاتھ ڈالنا ہی پڑے گا، دل چاہے چاہے نہ چاہے مگر دینا ہے عزت بچانے کے لیے. لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ نہیں، اس دینے کو دوست رکھتے ہیں. روزہ رکھنے کے باوجود، بھوکے ہونے کے باوجود، اگر دروازے پر کوئی آ جائے تو اسے خالی ہاتھ بھیجنا نہیں چاہتے. ہم بھوکے رہیں مگر دینا ان کو محبت ہے. یہ ایک ترجمہ ہے. دوسرا، تیسرا ترجمہ کچھ نہیں، علی حب اللہ، یہ اطعام کر رہے ہیں خدا کی محبت میں، انہیں کسی اور چیز کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. یہ صرف پروردگار کی آنے والا بندے خدا ہے کہ نہیں ہے، کہ بندے خدا ہے تو بس پھر اس کو دینا چاہیے خدا کی محبت میں. وہ اس کا راضی و خالق و مالک ہے، اس نے ہم سے مانگا ہے، اس وقت وسیلہ ہم بن رہے ہیں، ہمیں دینا چاہیے. مجھے میرا موضوع یہاں پر نہیں تھا جو میں کہنا چاہ رہا تھا، توجہ کیجئے گا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کوئی جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. میں اخلاص پر اور نیت کی طہارت پر عرض کر رہا ہوں، ہم تم سے نہ کوئی جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. اچھا ابھی بتائیے، اگر آپ کسی کو اپنے گھر میں کھانا کھلائیں تو یہ جملہ کہیں گے؟ کسی انسان کو بلایا گھر میں کھانا کھلایا، اور کھلانے کی بات، سنو ہم نے تمہیں اللہ کے لیے کھلایا ہے، ہمیں تم سے نہ جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے. اگر نہیں چاہیے تو کہا کیوں پھر؟ توجہ فرمائے، ذکر چھیڑا کیوں اگر نہیں چاہیے تو؟ اچھا ہے کہ نہیں اس طریقے سے؟ کیا کسی کو کھانا کھلانے کے بعد کہیے ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ تو یہ کہی کیوں رہے جب کچھ نہیں چاہیے تو؟ اللہ رب بلاغت ہے قرآنی. اگر اہل بیت نے یہ کہہ دیا کہ انما ندعوکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا تو پھر بات کیا رہ گئی؟ اگر کہہ دیا تو فائدہ کیا ہے پھر کہنے کا؟ اگر نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کو تو نہ کہا ہوتا۔ اس کہنے کے معنی یہ ہے کہ کچھ کہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے جملے کہتے ہیں تاکہ سامنے والا شکریہ کہے، لیکن یہ اہل بیت کا مقام ہے، یہ تو نہیں اس طرح کہہ سکتے۔ لیکن یہ بلاغت قرآنی ہے۔ یطعمون الطعام، صیغہ کیا ہے؟ غائب کا۔ وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں، قرآن منظر کشی کر رہا ہے، وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو۔ اس کے بعد کیا کہا؟ ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہے۔ ابھی تو یہ کہا تھا کہ وہ کھلاتے ہیں، اب یہ کیسے آیا کہ ہم کھلاتے ہیں؟ ایسا لگ رہا بیچ میں کچھ رہ گیا۔ توجہ میرے عزیزو، بیچ میں آپ اگر کسی چیز کی تعریف کریں گے، اگر آپ کسی کی چیز کو بیان کر رہے ہو، کسی تھرڈ پرسن کی بات کو، تو کیا کہیں گے؟ وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا ویقولون انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں۔ نہیں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کہتے ہیں، غائب سے اچانک متکلم بنایا تاکہ تم اہل بیت کی نیتوں کو پہچانو۔ بھئی کھانا کھلانے کے بعد انہوں نے کہا نہیں تھا، لیکن تم سمجھتے کیسے کہ کیوں کھلایا؟ ہم ان کی نیتوں کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد۔ بیت نے کہا نہیں ہے، کہا ہوتا تو یقولون آتا کہ کہتے ہیں۔ پروردگار منظر کشی کر رہا ہے قرآن میں، اور یعنی کہا کہ کہتے ہیں، بلکہ فوراً متکلم پر آیا، انما نطعمکم، یعنی کیا؟ یہ اہل بیت کی نیت کی آواز ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی نیتیں واضح ہوں تاکہ تمہارے لیے مشق بن سکے، سر لوحے مشق بن سکے۔ اور اب توجہ کیجئے گا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، صرف بات آگے یہ لہذا کہہ رہا ہوں، ورنہ اسی حد تک کہنا چاہ رہا تھا۔ لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ کوئی شکریہ چاہتے ہیں۔ یہ اہل بیت کے عمل کا اخلاص ہے، یہ نیت کی طہارت ہے آل محمد کے عمل کی، کہ وہ دنیا والوں سے نہ کسی جزا کے خواہاں ہیں اور نہ کسی شکریہ کے خواہاں ہیں، کہتے بھی نہیں ہیں۔ یہ نیت میں ان کے ہے جس کو خدا نے ظاہر کر دیا، جو خدا نیتوں کا جاننے والا ہے، اس نے آل محمد کی نیت کو ظاہر کر دیا۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا، کہا جزاہم بما صبروا جنتا و حریرا، جو انہوں نے صبر کیا تھا اس کی جزا میں خدا نے ان کے لیے جنت دی۔ اور جنت تو یہ، اور ایسی جنت، اور ایسی جنت، یہ نعمتیں اور وہ نعمتیں، ایسے بیٹھے ہوں گے، یوں پیالے، ساری باتوں کو بیان کیا۔ آخر میں خدا نے کیا کہا؟ اہل بیت، انا ھذا کان لکم جزا، اے آل محمد، اے اہل بیت، یہ تمہارے لیے جزا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ تمہارے لیے جزا ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری کوشش تو ایسی ہے کہ ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ آل محمد کی نیت میں کیا تھا؟ کہ ہم نے کھانا کھلایا ہے خدا کے لیے، روزہ بے روزہ رکھ کر کے کھانا کھلایا ہے خدا کے لیے، نہ تم سے جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ لیکن یہ نہ سمجھ لینا اگر تم نے دنیا والے سے نہیں چاہا تو ضائع ہو گیا۔ نہیں نہیں، بلکہ ہم نے اسی قرآن میں کہا، اسی سورہ میں کہا، اے آل محمد، یہ تمہاری جزا ہے۔ جزا بھی قدرت نے دی، شکریہ بھی قدرت نے دیا۔ اب یہ انسان کی نیت کا کمال ہے، چاہے بندے سے لے لے یا خدا سے لے لے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اب بات آ گئی ہے نا فضیلت کا ایک نقطہ یہاں پر ہے، اسے سنتے جائیں آپ. سورۃ دہر ہے یہ، سورہ انسان بھی کہتے ہیں، سورۃ دہر بھی کہتے ہیں اس کو. پروردگار عالم نے بہت سی نعمتوں کو جنت کی گنوایا ہے. شان نزول آپ کو معلوم ہے کہ آل محمد کی شفا کے لیے روزے مانے گئے، روزے پر روزے رکھے گئے، آنے والے کو روٹیاں دے دی گئی، پانچ روٹیاں اس نے ایک مانگی تھی، نتیجے پانچ ملی، سب نے اپنی اپنی روٹیاں دے دی، وہ لے کر کے چلا گیا. پروردگار عالم نے جزا دی، شکریہ بھی کہا. لیکن ایک توجہ کیجئے گا، آپ اٹھا کر کے دیکھیں قرآن مجید میں جو مزاج قرآنی سے واقف ہے لوگ، کہ جہاں بھی قرآن مجید نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں حور کا تذکرہ کیا ہے. اب انسان انسانوں کی مینٹیلٹی سے وہ واقف تھا یا کیا تھا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جہاں پروردگار عالم نے نعمات جنت کا تذکرہ کیا ہے وہاں حور کا تذکرہ کیا ہے. حور کی کیفیت کیا ہے یہ روشن نہیں ہے ہمارے سامنے، توجہ کیجئے گا. حور سے مراد و کیفیت کیا، لیکن بہرحال جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی صحیح. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. آپ کی تائید نے بتایا کہ پروردگار ہم اتنے ہی پر راضی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. عالم نے نعمات بہشتی کا تذکرہ کیا ہے وہاں حور کا تذکرہ موجود ہے. سورہ رحمان اور حقیقت میں دو بار تذکرہ کیا پروردگار عالم نے. سورہ دہر میں کتنی نعمتوں کو مالک نے گنوایا لیکن حور کا تذکرہ نہیں کیا. پروردگار کا کلام ہے، یوں ہی تو نہیں ہوتا بھی، ایسا تو نہیں ہے کہ رہ گیا، یہ تو نہیں ہو سکتا. عمدن ہے ہر جگہ پر جہاں آپ کو تذکرے ملیں گے نعمات بہشت کے، حور کا تذکرہ موجود ہے. سورہ رحمان میں نے کہا دو مرتبہ کم از کم تذکرہ، لیکن اتنی نعمتوں کو گنایا ہے، کافی آیتوں میں ایک صفحہ پورا نعمتیں ہیں اور اس نعمتوں میں حور کا تذکرہ نہیں کیا. اب سوچئے کہ کیوں پروردگار عالم نے اس جگہ پر حور کا تذکرہ نہیں کیا. جنت کس کو جزا دی جا رہی ہے؟ آل محمد کو. سمجھ گیا میرا محترم مجمع؟ آل محمد کی جزا کا تذکرہ ہے. آل محمد میں کون ہے؟ سارے کے سارے تو شامل ہیں، پاکستان سارے کے سارے تو شامل ہیں. سب کا تذکرہ کیا، ساری نعمتوں کا، لیکن حور کا تذکرہ نہیں کیا. مجھے نہیں معلوم کیوں نہیں کیا، لیکن شاید یہ وجہ ہو کہ جس جگہ سیدہ موجود ہو احترام سیدہ میں حور قابل ذکر نہیں ہے. اے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. میں عرض کر رہا تھا یہ نیت کی طہارت کی منزل ہے، کہ انسان جتنا اپنی نیت کو بلند کر سکے اور جتنا اپنی نیت کو خالص کر سکے. بہت سی باتیں رہ گئیں، اگر موقع رہا تو کل نہ پھر کبھی انشاءاللہ، کہ جتنا اپنی نیت کو انسان خالص کر سکے تمام اعمال میں. میرے عزیزو، کہنے کو بہت آسان ہے، کرنے میں بہت مشکل ہے. کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ نیتوں کو پاک کریں اور کام صرف پروردگار کے لیے انجام پائے، کام صرف آل محمد کے لیے انجام پائے. ہمیں یاد ہے ہمارے بچپنے میں ہمارے وطن میں خاتون نے مجلس رکھی، زنانی مجلس. تم سے کسی نے کہا کہ تم نے ایسے وقت مجلس رکھی کوئی آئے گا؟ تو پلٹ کے جواب دے، جن کے لیے مجلس ہے وہ تو آئیں گے. اللہ رے نیت کی طہارت. ایک وہ خاتون جس کو جو پڑھی لکھی بھی نہیں ہے لیکن اتنا تو تصور ہو رہا ہے، قدر کرے دنیا ایسے لوگوں کی، جن کے لیے ہے وہ تو آئے، کوئی آئے چاہے نہ آئے. ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. آپ دیکھیے، عشرہ ہے، خمسہ ہے، مجلس ہے، تقریب ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، کچھ بھی صحیح، ایک ہمارا زندہ ہے نا سرپرس والی، ہمارا خیال رکھنے والا ہے نا موجود، اس کی نظر ہے نا ہمارے اوپر. خود ہمارا زندہ رہنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہمارا نگہبان ہے کہ نہیں ایسا؟ شادی میں کارڈ بھیجنے سے پہلے ایک عریضہ فرزند زہرا کے پاس، مولا میری بیٹی کی شادی ہے آپ بھی آئیے، کہا جاتا ہے یہ کیوں؟ اسی لیے امام فرماتے ہیں میں وہ مظلوم ہوں جس کو اس کے چاہنے والوں نے بھلا دیا، یہ نیت کی طہارت کی منزل ہے کہ انسان اس بات کو محسوس کرے، باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن نہایت عظیم ہوتی ہیں۔ بس میرے عزیزوں بات تمام ہو رہی ہے، نیتوں پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے، جتنی نیت پاک ہوتی جائے گی اتنا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف چل دیا، نیت پر گفتگو، ایک شخص ہے کیا اس کی نیت ہے؟ یہ قافلہ کوفے کے بازار میں آیا، کتنے واقعات ہیں کوفے میں میرے عزیزوں، میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں، کوفے میں زینب زندہ کیسے رہی یہ معجزہ ہے۔ جن بچیوں کو زینب نے قرآن کی تعلیم دی تھی، عقائد پڑھایا تھا، تاریخ پڑھائی تھی، احکام پڑھائے تھے، آج وہ بچیاں 25 سال کی کوٹھوں کو بیٹھی تماشا دیکھ رہی۔ سوچیں آپ کتنا سخت مرحلہ ہے۔ کل زینب اس کوفے کی شہزادی کہلاتی تھی، ثانیہ زہرا ہماری جانیں قربان ہو جائے جناب زینب پر، کل کوفے کی شہزادی تھی یہ ثانیہ زہرا، آج کوفے میں اسیر بن کر کے آ رہی ہوں۔ اللہ اللہ کس منزل پر زمانہ زینب کو لے آیا۔ ایک مرجع وقت بیٹھے تھے کسی مجلس میں، خطیب نے پڑھنے والے نے پڑھا کہ دربار ابن زیاد میں زینب داخل ہوں، اتنا سننا تھا چیخ مار کے گرے بے ہوش ہو گئے۔ بعد میں اس نے پوچھا آغا ہم نے کچھ غلط پڑھ دیا؟ کہا نہیں تم نے پڑھا تو صحیح لیکن سوچو کہا کیا۔ کہاں علی ابن ابی طالب کی بیٹی، کہاں فاطمہ کی لخت جگر، اور کہاں ابن زیاد ملعون کا نجس دربار۔ لیکن اللہ رے زینب کبرا، کتنے واقعات ہیں کوفے کے میرے عزیزوں۔ ایک شخص ہے جس نے مولا کائنات سے پوچھا یا علی یہ بتائیے کہ ہماری موت کیسے آئے گی، کیا ارادہ ہے، ہماری موت کیسے آئے گی؟ مولا کائنات نے کہا تمہاری موت ہمارے حق پر لڑتے لڑتے آئے گی۔ اب اس کی زندگی اس فکر میں گزرنے لگی کہ کب ہماری موت علی کے حق پر لڑتے لڑتے آ جائے۔ اللہ رے نیت کی طہارت، کیا ہمارا اور آپ کا یہ جی نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی علی ابن ابی طالب کے لیے گزر جائے، ہماری موت بھی علی ابن ابی طالب کے لیے ہو؟ دعا کا فقرہ ہے اللہم احینی علی ما احییت علی ابن ابی طالب وعمتنی علی ما مات علیہ علی ابن ابی طالب، پروردگار ہمیں اس چیز پر زندہ رکھ جس پر علی ابن ابی طالب زندہ تھے، اور ہمیں اس چیز پر موت آئے جس پر علی ابن ابی طالب کو موت آئی۔ اب اس کا سارا ہم و غم یہی ہے کہ وہ وقت کب آنے والا ہے، صفین میں مولا کائنات کے ساتھ لڑ رہا تھا، داہنی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ چلی گئی، ایک آنکھ ہے ابھی روشنی موجود ہے۔ جمل میں مولا کائنات کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، مولا کائنات کے ہم رکاب ہو کر کے جمل میں لڑ رہا تھا، بائیں آنکھ میں تیر لگا، وہ بھی آنکھ چلی گئی، اب دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گیا۔ اور اب بار بار مولا کائنات کا جملہ گھوم رہا ہے ذہن میں، تمہاری موت ہمارے حق پر لڑتے لڑتے آئے گی۔ اب یہ سوچتا تھا کہ اب میں کیسے لڑوں گا علی کے حق پر، اب تو آنکھیں بھی نہ رہ گئیں، لیکن اطمینان ہے چونکہ علی ابن ابی طالب نے کہا۔ یہ قافلہ کوفے کے بازار میں آیا، ندا منادی نے ندا دی لوگوں سے کہ کل سب لوگ مسجد کوفہ میں جمع ہو جائے، ابن زیاد کچھ کہے گا۔ سارے سارے کوفے والے مسجد کوفہ میں جمع ہو گئے. یہ علی ابن ابی طالب کا صحابی مسجد کے گوشے میں بیٹھا عبادت کر رہا تھا. ابن زیاد مسجد میں آیا, آل محمد موجود ہیں, مجمع لگا ہے, لوگ بیٹھے ہیں. ابن زیاد منبر پہ گیا, وہ کہتا ہے پروردگار کا شکر ہے جس نے یزید کو کامیاب کیا. اب جو القاب اس نے کہے میں اپنے زبان سے نہیں کہہ سکتا, جس نے یزید کو کامیاب کیا اور جس نے حسین کو ناکام کیا, نعوذ باللہ. 20,000 کا مجمع ابن زیاد کی اس لگو کو سنتا رہا. جب اس نے دیکھا کہ یہ بات ہضم ہو گئی اور کوئی نہیں بولا, روایت کے فکر ہے, خطابت نہیں کر رہا ہوں, تو اس نے کہا حسین کیوں نہ ناکام ہوتے؟ اس لیے کہ حسین ایسے تھے. اب جو کہا ہے میں کہہ نہیں سکتا, جن کے گھر سے صداقت کا چلن چلا ہو ان کے لیے ایسے جملے. پھر کہا صرف حسین ہی نہیں بلکہ ان کے والد بھی ایسے تھے. عبداللہ ابن عفیف کے جواب سے آپ سمجھئے گا کہ اس نے کیا کہا, میں زبان سے نہیں کہہ سکتا. حسین ایسے تھے, حسین ہی نہیں بلکہ حسین کے بابا بھی ایسے تھے, باپ بھی ایسے تھے. میں اتنا سننا تھا, مسجد کی دیوار کا سہارا لے کر کے علی کا یہ ساتھی کھڑا ہوا اور آواز دی, خاموش اے زن زانیہ کے بیٹے, اپنا مر جانا خاموش. اب جملہ سنا جس کے لیے, جو مولا کے لیے کہا ہے پلٹ کے یہ کہہ رہے ہیں, میں مولا کے لیے تو نہیں کہہ سکا, سنیے, خاموش اور زن زانیہ کے بیٹے, تو جھوٹا, تیرا امیر جھوٹا, اور جس نے تجھے یہاں والی بنایا ہے وہ جھوٹا, اس کا باپ جھوٹا. یہ عبداللہ ابن عفیف کے جملے ہیں. علی ابن ابی طالب کا نابینا بوڑھا صحابی جو صفین و جمل اب سے 25 سال پہلے جو جنگ کر رہا ہو, اس کی کیفیت یہ ہے. کہ تو سمجھتا ہے تو انہیں آل محمد کو قتل کر دیا اور انہیں اسیر کر لیا, تو کمال کر لیا تو نے. یہ سننا تھا کہ کون ہے یہ؟ کہ میں ہوں عبداللہ ابن عفیف عضودی. ابن زیاد نے کہا پکڑ لو اس بوڑھے کو. ابن زیاد کے جلاد آگے بڑھے لیکن قبیلہ عضود کے جوان موجود تھے, جنگ ہوئی, عبداللہ کو لے لیا ہاتھ سے, ابن زیاد کے سپاہیوں سے چھین لیا جوانوں نے, لے کر کے گھر پہنچایا. عبداللہ کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہے, مجلس تمام ہو رہی عزیزو, صرف ایک بیٹی ہے عبداللہ ابن عفیف کی اولاد میں. گھر آئے جوان گھر میں آئے, کہا آج آپ نے بھری مسجد میں ابن زیاد کو ٹوکا ہے, آپ سے بدلہ ضرور لے گا. کہا سنو, میں نے اپنے مولا سے پوچھا تھا کہ میری موت کیسے آئے گی, میرے حق پر لوتے لوتے آئے گی, میری دونوں آنکھیں چلی گئی, میں سمجھ رہا تھا اب کیسے حق پر لڑوں گا, آج مجھے معلوم ہوا میں بچا نہیں تھا, بچایا گیا تھا. اگر آج میں نہ ہوتا, اتنی بڑی تہمت لگا کہ ابن زیاد گزر جاتا, کوئی جواب دینے والا نہ ہوتا. بس سنو, جس کے لیے میں زندہ تھا وہ کام ہو گیا. تم لوگ واپس جاؤ, جوانوں کو واپس کیا. ابن زیاد کے سپاہی آ رہے تھے, جنگ شدید ہوئی, یہاں تک کہ جو لوگ شکست کھا گئے, ابن زیاد کے سپاہی عبداللہ ابن عفیف کے گھر تک آ گئے, دروازے کو توڑنے کی فکر شروع ہوئی, بیٹی رونے لگی, بوڑھا باپ اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہا ہے, اے میری پارے جگر, علی کے چاہنے والے موت سے ڈر کے رویا نہیں کرتے. بابا میں ماں سے ڈر کے نہیں رو رہی, میں تمہاری بے بسی پر رو رہی ہوں. اگر آج میں بیٹا ہوتی تو تیرے کام آتی. کہاں بیٹی, بیٹا بازوؤں کی قوت ہوتا ہے, لیکن آج تو میری آنکھوں کی بصارت بن جا, مجھے تلوار لا کر کے دے اور یہ بتا کس جانب سے حملہ ہوا. تاریخ کے فکر ہے مقتل نے لکھا, بیٹی نے تلوار لے کے باپ کے ہاتھ میں دی, دیوار کا سہارا لے کر کے ایک گوشے میں علی کا ساتھی کھڑا ہوا, بیٹی پشت پر ہے, کہا بابا سامنے سے حملہ ہوا, تلوار چلی, سرتن سے جدا ہو گیا, بابا داہنی جانب سے حملہ ہے, لوگ بڑھ
دیکھا کہ اس نے تلوار کا فن علی سے سیکھا ہے؟ ایسے قابو نہ پاؤ گے، نیزہ پھینک کے مارو۔ بیٹی نے کہا بابا سنا کیا ہوا؟ کہا میری لال وہ وقت آ گیا جس کی مولا نے خبر دی تھی، اور تو حجرے میں چلی جا اور دروازے کو بند کر لے۔ عزیز مارا گیا، عبداللہ کو اسیر کیا گیا، مجلس تمام ہو گئی، مقتل خاموش ہو گیا۔ ارے یہ کیوں کہا کہ جا کے دروازہ بند کر لے، ان کو تجھ سے کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ باپ چاہتا تھا جب دم نکلے